इल्म का मुझको शौफ ताकर खुदा इल्म नाफे मिले अजपाए उलमा इल्म का मुझको शौफ ताकर खुदा।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जो बंदा मुझ पर रोज़ाना हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन मरहबा, आइए कुछ सीखते हैं। हुजूर, जस्ट टू चेंज द टेस्ट एंड मैं ये चाहूँगा कि आज अगर कुछ हुजूर गौसे पाक का जिक्र हो जाए तो बरकत भी होगी, हमारे लिए सआदत भी होगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेस्ट की तब्दीली नहीं है, यही टेस्ट है।
ठीक है,
तो बुनियादी तौर पे तो यही टेस्ट है, बकिया चीज़ों की तरफ तो लोग खींच लेते तो उधर हमें कलाम करना पड़ता है। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने की साले सवाब के लिए ग्यारहवीं शरीफ का एहतमाम करना, ये दुनिया भर के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद का मामूल है। घरों में अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया जाता है, तिलावत कुरान की जाती है, खाना पकाने का एहतमाम होता है। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी हर ग्यारहवीं शरीफ पे खीर होती है, आप तो कभी कभार खाते भी हैं। तो ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और बड़ी बरकत वाला है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसके बारे में फरमाया है कि जिस घर में पाबंदी के साथ सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ग्यारहवीं शरीफ की न्याज होती है वहाँ हमेशा रिस्क की बरकत रहती है, और ये बिल्कुल मुशाहदाती बात है। बकिया सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो शान है तो उसको तो बड़े बड़े बयान करके थक गए।
अल्लाह,
अकाबिर औलिया किराम जो आपकी शान बयान करते हैं तो उससे पता चलता है कि जब ये उनकी शान बयान करने से आजिज हैं तो हम क्या है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है फारसी में भी है, पंजाबी में भी है, और खुद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कैसे मर्द कलंदर थे और कैसे आरिफ कामिल थे, और सुल्तानुल आरिफीन का आपको लकब दिया जाता है। तो जो सुल्तानुल आरिफीन है वो फरमाते हैं कि बगदाद शहर दी की ये निशानी,
अल्लाह
उचियां लमियां चीरा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे जीवे दर्जी दियां लीरा हो, इन्ना लीरां दी गल कफनी पाके मैं रलसा संग फकीरा
हूं। अल्लाह हो, अल्लाह हो।
बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते मैं करसा मीरा मीरा,
मीरा हो। सुभान अल्लाह।
तो जब सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियां ये कहती हैं कि बगदाद शहर में जाके हम अपने तन मन के पुरजे पुरजे करके और उसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में अपने गले के अंदर कफनी पहन के हम वहां के फकीरों की सफ में खड़े हो जाएंगे और बगदाद शहर में गौसे पाक की जो रूहानी खैरात है उसके टुकड़े हम मांगेंगे और जबान से जो गौसे पाक के नाम के नारे मारेंगे, मीरा मीरा करेंगे। तो जब इतने बड़े वली ये कहते हैं तो सरकार गौसे पाक की शान और आपका मकामो मरतबा पता चल सकता है। तो बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते मैं करसा मीरा मीरा हूँ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को जो दूसरे अल्फाज के अंदर बयान फरमाया है कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
सुभान अल्लाह।
तो बहुत दूर की शय को देखने के लिए बंदा बड़ा घूर घूर के देखता है और फिर जब नजर नहीं आता तो फिर वो अपनी आंखें मलता है कि शायद कोई आगे जाला आ गया या कोई ऐसा कुछ चीज है कि जिसकी वजह से वो दूर की शहर नजर नहीं आ रही, तो आंखें मल मल के वो देखता है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम ये है कि आपका तलवा देखने के लिए औलिया अपनी आंखें मलते हैं।
अल्लाह।
सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا.
سبحان اللہ.
یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے اور یہ حقیقت لکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ولی بنتا ہے اس کی ولایت کے اوپر تین مہریں لگتی ہیں.
اللہ.
تین مہریں لگتی ہیں تو وہ بندہ ولی بنتا ہے.
سبحان اللہ.
ایک مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
اور ایک مہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی.
سبحان اللہ.
اور تیسری مہر سرکار غوث پاک کی ہوتی.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یہ تین مہریں جب لگ جاتی ہیں تو پھر اس کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے. اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے تو اس کی جو فائل ہے ترقی کی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ.
سبحان اللہ.
وہ اسے ویریفائی کرے گا اور جہاں اس کو جس مقام پہ رکھنا ہوگا تو اس کو وہاں پر ڈیزگنیشن جو ہے نا اس کی وہ دے دے گا.
سبحان اللہ.
تو وہاں پر اس کو فائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اسی لیے جتنے بڑے بڑے سلسلے ہیں ان سب سلسلوں نے جو فیض پایا ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا ہے. خواہ وہ نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، رفاعی ہیں، شاذلی ہیں یا کوئی اور سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ فیض یافتہ ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدمی ہادی علی راقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردنوں پہ، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ پہ غاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے مراقبوں اور مجاہدوں میں مشغول تھے، لیکن جب اپنے ولایت کی جو ہے وہ طاقت سے سرکار غوث پاک کا یہ فرمان سنا تو اپنی گردن کو جھکا دیا اور فرمایا کہ بل علی عینی و راسی.
سبحان اللہ.
کہ سرکار آپ سے جو ہے وہ گردن پہ فرماتے ہیں میری آنکھوں اور میرے سر پہ آپ کا قدم.
سبحان اللہ.
اچھا، اسی طریقے سے سلسلہ سہر وردیہ ہے. سہر وردیہ سلسلہ ایک عظیم سلسلہ ہے. شہاب الدین، حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمۃ اللہ علیہ اس کے جو ہے وہ بانی سلسلہ قرار دیے جاتے ہیں. پھر آپ کی انتہائی خوبصورت کتاب عوارف المعارف تصوف کا شاہکار ہے. تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں خود آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا، خود آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ میں 14-15 سال کا تھا تو میرے چچا ابو نجیب عبد القاہر سہروردی، وہ بھی ایک ولی کامل تھے، وہ مجھے لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گئے اور جا کے کہا کہ جناب یہ میرا بھتیجا ہے اور اسے پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق ہے اور خاص طور پہ جو فلسفہ اور عقائد علم الکلام ہے وہ اس نے بہت پڑھا ہوا، تو اب آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں کہ تھوڑا سا اگلے مرحلے بھی طے کروا دیں.
سبحان اللہ.
تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قریب بلایا اور قریب بلا کے جو اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ پھیرا یا نگاہ مبارک ڈالی تو جتنا پڑھا پڑھایا تھا سارا اڑ گیا.
اللہ.
سب زائل ہو گیا، مستور ہو گیا. تو شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ لوگ لینے آتے، میرا پہلا بھی جاتا رہا.
اللہ.
تو لیکن وہی ہے کہ کچھ لکھنے کے لیے پہلا لکھا مٹانا پڑتا ہے نا.
جی.
تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوبارہ سینے سے لگایا اور پھر جو علوم اور معارف کے سمندر ان کو عطا فرمائے تو جو پہلا تھا وہ قطرہ تھا، بعد میں سمندر عطا کر دیا. اور اس کے بعد پھر سلسلہ سہروردیہ جو ہے وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہوا. تو یہ تو ڈائریکٹ فیض، یعنی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ڈائریکٹ فیض یافتہ اور یہ تو بارگاہ میں حاضر ہو کر ڈائریکٹ فیض یافتہ ہے. بلکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ بھی بغداد شریف میں حاضر ہوئے اور تقریباً 50 دن وہاں پر گزارے.
سبحان اللہ.
اور فیض یافتہ ہو کر آپ واپس گئے. اچھا، نقشبندی سلسلہ ہے. نقشبندی سلسلے کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بخارا شہر کے پاس سے گزرے. تو یہ خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یہ بخارا کے ہیں. تو جب آپ بخارا کے قریب سے گزرے تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اس جگہ ایک عرصے کے بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا.
اللہ اللہ. سبحان اللہ.
اس شہر میں ایک عرصے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا جو تصوف کی بڑی خدمت کرے گا.
سبحان اللہ.
چنانچہ اس کے 157 سال بعد، 157 years، اتنے سال بعد خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور آپ سے سلسلہ نقشبندیہ چلا.
سبحان اللہ.
تو وہ بھی آپ کے روحانی فرزند اور بقیہ جگہوں پر بھی آپ کی روحانی میراث جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو یہ جب سلسلوں کے جو آئمہ ہیں, جو اکابر ہیں, جو بانیان ہیں, جب وہ سرکار غوث پاک سے فیض لے کر آگے فیض جاری کرتے اللہ. ہیں تو اب آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وہ شعر پڑھیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار.
اللہ اللہ,
یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے.
سبحان اللہ, ماشاءاللہ, حضور دل خوش ہو گیا, روح خوش ہو گئی. اور اچھا, اب اس بات کو تھوڑا سا اور اگر آگے بڑھائیں, ناٹ جسٹ ٹو چینج دی ٹیسٹ, بلکہ ہے ہی یہی اصل چیز جیسے آپ نے فرمایا. حضور غوث پاک کا پرٹیکولر ذکر ہوا, اب تعلیمات صوفیہ کے حوالے سے, جو صوفی حضرات ہیں ان کی جو تعلیمات, اس حوالے سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیے.
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ وہی ہیں جو اولیاء کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں, اور اولیاء کرام کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں کہ جن تعلیمات پر عمل کر کے وہ کسی مرتبے تک پہنچے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اولیاء کرام کسی بھی مرتبے تک کیسے پہنچتے ہیں, اس کا راستہ کیا ہے, تو اس کا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. دو چیزیں بیان فرمائیں, ایک تو یہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو ہم ضرور ضرور انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیں گے, اپنے راستے دکھا دیں گے. تو راہ ولایت جو ہے اس میں عمومی طور پر جس راستے سے اللہ تعالیٰ فیض عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے وہ راہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس کی خواہشات کے برخلاف کرنا, کیونکہ نفس جو ہے ان نفس لامارۃن بالسوء, نفس برائی کا حکم دیتا ہے, وہ برا کام کرنے کا کہتا ہے, وہ بری لذتیں حاصل کرنے کا کہتا ہے. تو اس نفس کی بری خواہشات کے برخلاف چلنا جو ہے یہ ولایت کا راستہ بن جاتا ہے. تو خواہش نفس کے خلاف چلنا, خصوصاً جو گناہ کی خواہش ہے اس پر پوری شدت کے ساتھ اس کے خلاف چلنا, اس کے بعد مشتبہات کے بارے میں خواہش ہے, شبہ کی چیز ہے, اس کے برخلاف چلنا, پھر اس کے بعد ہر وہ خواہش کہ جو بندے کو اس لذت میں مشغول کر کے خدا سے دور کر دے گی, اس کے برخلاف چلنا. تو اولیاء کرام سٹیپ بائی سٹیپ اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کرتے کرتے راہ خدا جو ان کے لیے کھلتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور یہی راستہ ولایت کا راستہ, یہی راستہ جنت کا راستہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فرمایا اور بہرحال وہ شخص کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا, کوئی عمل کرتے وقت, کسی گناہ کی طرف متوجہ ہوتے وقت, کسی غفلت والے کام کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنے رب کو یاد کر کے ڈر گیا کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے, میں یہ کیا عمل کرنے لگا ہوں, میں کس خطا کا مرتکب ہونے لگا ہوں, میں کس گناہ میں پڑنے لگا ہوں. تو اس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ کی حاضری کو یاد کرتا ہے کہ وہاں جواب بھی دینا ہے, یہاں تو مسا اٹھا لوں گا لیکن خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب کیسے دوں گا. تو فرمایا کہ من خافا مقام ربہ, اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اور مزید کیا کیا, فرمایا ونہ نفس عن الہوا, اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روک دیا. نفس کو جب بری خواہش سے روک دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. خواہشات نفسانی کے برخلاف چلیں گے تو جنت ٹھکانہ ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف فرمایا کہ جو یہ مجاہدات کرے گا, اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنے کا کام کرے گا, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, تو ہم اسے اپنے راستے دکھا دیں گے, اپنے راستے اس کے لیے کھول دیں گے. تو یہ جو راستے خدا کے راستے ہیں, سبولنا اللہ کے راستے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں جانے کے راستے ہیں, یہ راستے ہی تو ولایت کے راستے ہیں. تو مجاہدہ جو ہے یہ تعلیمات اولیاء اور اعمال اولیاء میں سے بڑی بنیادی چیز ہے. تو ایک تو بات یہ, دوسری جو تعلیمات اولیاء اور اعمال اولیاء میں سے ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ولی کی تعریف قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی، جہاں ولی کی شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر، دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے، ایمان کامل جن کے پاس تھا، ایمان کی گہرائی اور مٹھاس جن کے پاس تھی، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے، تقوی ان کی خو و خصلت بن گیا، ان کی زندگی کا حصہ بن گیا، ان کا مزاج بن گیا، ان کے اندر رچ بس گیا، ان کے اعمال تقوی کی بنیاد پر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ تقوی جو ہے، یہ اولیاء کرام کے اعمال اور ان کی تعلیمات کے اندر سب سے نمایاں اور سب سے مقدم چیز ہے۔ تو اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہے اس میں ایک مجاہدہ ہے، نفس کی خواہش کے خلاف چلنا، گناہ کے برخلاف چلنا، نیک عمل کرنا، اور دوسرا تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب ہی بنیادی طور پہ گناہ سے بچنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تقوی کی تعریف یہ بیان فرمائی، فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے، تقوی یہ ہے کہ تیرا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھے، جو دین نے حکم دیا، جو اسلام نے حکم دیا، تیرا کوئی عمل اس کے برخلاف نہ اٹھے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے ایسے کر دے کہ جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسال اس کو جیسے چاہے پلٹے، جیسے چاہے ادھر کرے، مردہ احتجاج نہیں کرتا، مردہ آگے سے رزسٹ نہیں کرتا، مردہ آگے سے کہتا نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح بندہ شریعت کے مقابلے میں، شریعت کے معاملے میں ہو جائے کہ شریعت اسے جو کہے بندہ آگے سے مزاحمت نہیں کرے گا، وہ چونچرا نہیں کرے گا، وہ آگے سے آرگیو نہیں کرے گا، وہ آگے سے جواب نہیں دے گا، بلکہ شریعت کا جو حکم ہوگا وہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ تو فرمایا کہ تقوی کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کے معاملے میں خود کو ایسا کر لے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اکثر و بیشتر وہ ایک ہی طرح کی ہوتی، اس میں مجاہدہ ہے، اس میں تقوی ہے، اس میں تزکیہ نفس ہے، اس میں خوف خدا ہے، اس میں محبت الہی ہے، اس میں رضا بالقضا ہے، اس میں رجوع اللہ ہے، اس میں خدا پہ توکل ہے، خدا پہ بھروسہ ہے، اس کی نعمتوں پہ شکر کرنا ہے، مصائب پہ صبر کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اولیاء کرام کی تعلیمات جتنی بھی آپ پڑھ لیں گے ان سب کے اندر یہی ملے گا۔ پھر اس کے ساتھ ایک شے جو بطور خاص ایڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف بندگی اور عاجزی اور ہمبلنس کے ساتھ رجوع کرنا، بندگی کرنا، عبادت کرنا، قرآن سے محبت کرنا، تلاوت سے محبت کرنا، نوافل سے محبت کرنا، گرمیوں کے لمبے روزوں سے محبت کرنا، خدا کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کی خاطر اپنے کھانے پینے اور لذات کے اندر کمی کرنا، اولیاء کرام کی تعلیمات یہ بنتی۔ اچھا، ایک اور تعلیم ہے جو آپ کو تقریباً ہر ولی کی زندگی، سیرت یا اس کے مزار کے ساتھ بھی ملے گی، وہ کیا ہے؟ اس کو بطور خاص میں یہاں پر ذکر کروں گا کیونکہ فی الوقت اس کی ایک اعتبار سے حاجت بھی ہے۔ وہ یہ ہے، آپ اولیاء کرام کے مزار پہ چلے جائیں، اولیاء کرام کے جو مزارات ہیں یا تو قبرستان میں ہوتے ہیں، اچھا جو قبرستان میں ہے تو چونکہ وہ تو قبرستان ہی ہے تو وہاں تو کچھ اور بنتا نہیں ہے، لیکن قبرستان سے ہٹ کر اگر آپ کو اولیاء کرام کا مزار جدا گانا ملے گا تو آپ کو ہر جگہ پر ولی کے مزار کے ساتھ مسجد ضرور ملے گی۔ آپ سرکار غوث پاک کا مزار دیکھ لیں، آپ داتا صاحب کا مزار دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ لال شہباز قلندر کا مزار دیکھ لیں، آپ بابا فرید کا مزار دیکھ لیں، آپ جو ہے امام بری سرکار کا مزار دیکھ لیں، آپ یہاں پر جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی علی رحمہ کا مزار دیکھ لیں، مصری شاہ بابا کا مزار دیکھ لیں، آپ جو بھی مزار دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ مزار کے ساتھ مسجد ضرور ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس کا مسجد کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد بنانا اور مسجد کی خدمت کرنا، یہ اولیاء کرام کا ہمیشہ سے وتیرہ اور ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے۔ وہ مسجد ضرور بنایا کرتے تھے، اور پھر اس مسجد کے فروغ میں اور اس مسجد کی جو ہے وہ آباد کاری میں اور اسے مسلسل آباد رکھنے کے اندر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے اولیاء کرام کے مزارات کے ساتھ مسجد ضرور ہوتی، اور کیوں نہ ہو کہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کے تعمیر کرنے، جسے آباد کرنے اور جسے آباد رکھنے والے کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دی ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے باقاعدہ یہ فرمایا ہے کہ جس بندے کو تم مسجد میں بہت زیادہ آتے جاتے دیکھو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے مومن ہونے کی گواہی دی ہے، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا جو ہے یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی نشانی، مسجدوں کو آباد کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسجدیں بناتے ہیں، ان کو آباد کرتے آئے۔ تو اب جیسی صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آج بطور خاص اس کے حوالے سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپریل کا مہینہ ہے، تو اب چونکہ مسجدیں آج کل بند ہیں، لوگوں کی آمد و رفت کم ہے، اور خاص طور پہ جمعے تک کے اندر بھی ایک بڑی محدود تعداد کو اجازت ہے، اور اکثر و بیشتر جگہ پر اس پر عمل بھی ہے، لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ مسجد کا جو نظام چلتا ہے، اس نظام کے چلانے کے اندر جو سب سے مرکزی کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امام کا، مؤذن کا، خادم کا۔ خادم صفائی کرتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے۔ یہ تین بندے آپ سائیڈ میں کر دیں، آپ کی مسجد ویران ہو جائے گی۔ اگر امام نہ ہو، مؤذن نہ ہو، خادم نہ ہو، تو آپ مسجد چلا کے دکھا دیں۔ تو مسجد کا جو چلنا ہے، اس کی جو آبادی ہے اور وہاں نمازوں کا سلسلہ جاری رہنا ہے، یہ سارے کا سارا دار و مدار رکھتا ہے امام، مؤذن اور خادم پر۔ پھر بقیہ انتظامیہ اس کے ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل روح مسجد کی ہے وہ تو نماز ہے۔ مسجد کا سب سے بنیادی مقصد جو ہے وہ انتظام چلانا نہیں ہوتا، وہ نماز ہوتی ہے، اور نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور لوگوں کے لیے جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ تو امام، مؤذن، خادم، یہ تین افراد جو ہیں یہ مسجد کی آبادی میں سب سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اب چونکہ مسجدوں میں جانے کا رجحان جو ہے وہ کم ہے پابندی کی وجہ سے، تو اب جو مسجدوں کے اخراجات چلتے ہیں وہ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں۔ لوگ جمعے میں آتے ہیں، جمعے کے اندر چندہ دیتے ہیں یا عام دنوں میں چندہ دیتے ہیں، لیکن اب مسجدوں کے بند ہونے کی وجہ سے مسجدوں کا چندہ بند ہو گیا، اور نتیجہ یہ ہوا ان کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں۔ تو اب وہ جو انسانیت ہر جگہ کرتے ہیں کہ جناب انسانیت کی مدد، راشن دینا، خدمت کرنی، تو جو امام، مؤذن، خادم ہے یہ انسان بھی ہے، اور انسانوں میں بہت بہتر انسان ہے کہ یہ مسجد کی خدمت کرنے والے اور اسے آباد کرنے والے ہیں، جن کی ایمان کی گواہی خدا قرآن کے اندر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے قرب و جوار کی مساجد کو دیکھیں۔ ولیوں نے مسجدوں کو آباد کیا، نبیوں نے مسجدوں کو آباد کیا، تو آپ اپنے قرب و جوار کی مسجدیں دیکھیں کہ آپ کی مسجد کے امام، مؤذن، خادم، ان کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ان کو اس مہینے کی سیلری ملی یا نہیں ملی؟ کیا ان کے گھر کے اندر بھی راشن ہے یا نہیں؟ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بےچارے مشکل میں پڑے ہوئے؟ تو لہذا جہاں پر دوسروں کی آپ مدد کرتے ہیں، تو آئمہ مساجد کو ترجیحی بنیادوں پر پرائرٹی دیتے ہوئے، ترجیح دیتے ہوئے ان کی خدمت کریں، مسجدوں کی خدمت کریں، تاکہ مسجدوں کا نظام چلتا رہے۔ نظام نہیں چلے گا تو پھر سارے کا سارا جو نا وہ دائیں بائیں ہے۔ تو لہذا اولیاء کرام کی تعلیمات میں جو مسجدیں بنانا اور اسے آباد کرنے کا نقطہ ہے، اس کو ذرا سامنے رکھ کے مسجدوں کی طرف فوری طور پہ توجہ دے کے جو سیلریز ہیں، جو انتظام ہیں، ان کے اندر اپنا حصہ ضرور لیں۔
جی ماشاء اللہ، مسجدوں کا جو انتظام و انصرام ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس وقت میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں مجاہدہ ہے، تقویٰ ہے، شریعت پر پابندی ہے، اور پھر نیک اعمال پر استقامت کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ ویل، میرے پاس آج ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اور وہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں سلسلے کے بارے میں، لیکن آج میں چاہوں گا کہ میں آپ کا فیڈ بیک لوں، یعنی اس طرح سے کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں یہ کریں یہ کریں، تو لوگ وہ کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اور لوگ تو مجھے بتائیں گے بتائیں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خود آپ تک کیا اطلاعات ہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس پر لوگ عمل کرتے ہیں؟
دیکھیے ہوتا یہ ہے، اس میں دو چیزیں عرض کروں گا، ایک تو ہے کہ واقعی فیڈ بیک ہے اور وہ کیا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مبلغ ہوتا ہے اس کا کام لوگوں کو ایک شے پہنچا دینا ہوتا ہے، بتا دینا ہوتا ہے،
ٹھیک
ہے، عمل کرے نہ کرے یہ ان کا میٹر ہوتا ہے، اس بندے کا جو ثواب ہوتا ہے نا وہ اس کو مل جاتا ہے، وہ اس کی نیت کے اوپر دار و مدار رکھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی شے کی ترغیب دے نا تو اس میں ترغیب دیتے ہوئے تو ایک جذبہ ہوتا ہے نا، ایک جذبات ہوتے ہیں کہ یار ایک ایک بندہ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، لیکن توقع یہ بھی رکھے کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے،
کیونکہ آپ نے ترغیب دی اس بات کی کہ پوری دنیا ہی بدل جائے گی اور بعد میں باہر نکلے تو وہی جناب ابھی وہ 1935 کا ایکٹ ہی چل رہا تھا
جی،
تو اس سے جو ہے نا پھر وہ بندے کے اندر مایوسی ہو جاتی ہے کہ یار ان کو اس قوم کو جتنا مرضی سمجھا دے اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا، تو اس طرح کی چیز جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی نہیں چاہیے۔ جو حکم خدا بیان کیا، حکم شریعت بیان کیا، وہ اللہ کے حکم پہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کیا، عمل کرنا نہیں کرنے کی یہ خواہش تو ہے ہمیں کہ لوگ عمل کریں، باقی نہیں کرتا تو یہ ان کا میٹر ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ایسا ہی لینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ اس سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کیا یہ کہا لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں،
جی
تو جب ہوا کچھ نہیں، جب اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لیتے نا پھر مایوسی ہوتی ہے، تو لست علیہم بمسیطر،
ٹھیک،
کہ تم ان کے اوپر جو نا کوئی مسلط نہیں کیے ہوئے کہ تم نے کروا کے چھوڑنا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر تو پہنچا دینا ہے صرف۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہم جو بات کرتے ہیں تو اس پہ لوگ عمل کرتے یا نہیں، دیکھیں مدنی چینل کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اس کی خوبی اور خصوصیت ہے کہ ایک اس کا امتیاز ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی چینلز ہیں ان میں شاید اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جس کو سن کر لوگ عمل کرتے نا وہ مدنی چینل سے زیادہ بڑا دوسرا کوئی چینل،
اللہ جی بے شک،
کیونکہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ سنتی ہی تب ہے اور سنتی ہی اس لیے ہے کہ یار کوئی اچھی بات ملے گی تو عمل کریں گے،
جی
کیونکہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ بنا ہوا اس انداز کا ہے کہ سنتے ہیں اور عمل کرتے، سنتے اور عمل کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا ویسے جو ماحول ہے اس کے اندر جو عمل کی ترغیب ہے اور جو اس میں جتنے بھی احکام شرع ہیں ان کی طرف توجہ اور رغبت دلانے کی ترغیب ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمارے الحمدللہ عمل کا ریشو بہت اچھا ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اذکار ہے، اوراد ہیں، کچھ اچھے اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تو ہمارے یہاں تو ہاتھوں ہاتھ ہی بھارے آ جاتی ہے نا کہ اگر ہم بات کریں کہ یار آپس میں لڑو نہیں، پیار محبت سے رہا کرو، تو اس کے بعد جو ہے وہ اطلاع مل جاتی کہ یار ہمارے یہاں یہ ترکیب تھی لڑنے کی لیکن اب ہم نے صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا، یا اور بہت ساری چیزوں کا۔ اچھا ایک بہت بڑی ترغیب جو ہمارے یہاں دی جاتی ہے اور جو ہمارے سلسلے کے اندر بھی بہت دی گئی وہ ہے کتابیں پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی، علم دین کے بارے میں خاص طور پہ مطالعہ کرنے کی، اور یہ الحمدللہ یہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر آلریڈی موجود ہے
جی،
کہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رجحان ہے، ہمارا مکتبۃ المدینہ اتنی سینکڑوں کتابیں چھاپ کے بیٹھا ہوا ہے، ہمارے شعبوں نے اتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا پھر وہ ہفتہ وار رسالے کا مطالعہ کرنا، وہ ایک بڑا سلسلہ چلتا ہے، تو ہمارے یہاں پڑھنے کی طرف نا یوں کہہ لیں کہ جبرن تون کرہن
جی،
تو رغبتن رہبتن ہر طریقے سے وہ موجود ہے کہ لوگ پڑھنے کی طرف آئے، تو لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں کہ جب بتاتے تو بندہ کہتا ہے اچھا آپ نے بھی پڑھا ہوا ہے، کمال ہے۔ پھر الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر ایسے اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ ایک تعداد ہے جنہوں نے سیرات الجنان کی 10 جلدیں پوری کی پوری پڑھی
ہوئی۔ اللہ
میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے وہ ایک مبلغ ہے نا شہاب بھائی، ترکی میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ کا یہاں انتقال ہو گیا کراچی میں، وہ ترکی میں تھے اور یہ فلائٹیں وغیرہ بند ہیں تو وہ آ نہیں سکے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ سوئم کے اوپر بیان کر دیں، فیس بک پہ بیان کر دیں، تو میں نے فیس بک پہ بیان کر دیا، تو بیان کے بعد انہوں نے مجھے میسج کر کے بتایا اپنی والدہ کے بارے میں کہ میری والدہ کی یعنی نیک اعمال کیا تھے وہ بتائے، میں حیران ہو گیا کہ صراط الجنان دو مرتبہ انہوں نے مکمل پڑھی ہوئی تھی.
اللہ اللہ،
والدہ نے صراط الجنان دو مرتبہ مکمل پڑھی ہوئی تھی،
ماشاءاللہ،
اور تیسری مرتبہ دسویں بارے میں پہنچی ہوئی تھی.
اللہ اللہ،
تو گویا علم دین پڑھنے اور سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا ان کا
جی،
اور اسی دوران ہی ان کو موت آ گئی. اور علم دین کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو علم سیکھتے سیکھتے موت آئے گی، قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں اس کو اٹھایا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو علم دین سیکھتے سیکھتے دنیا سے گیا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو.
اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ درجہ بیسیکلی یہی بنتا ہے کہ وہ صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور صدیقوں سے اوپر نبیوں کا مرتبہ ہوتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کا ماحول کہ ایک خاتون جو ہیں دو مرتبہ تفسیر قرآن مکمل دس جلدیں پڑھنا آسان نہیں ہوتا، اور تیسری مرتبہ اس کا مطالعہ جاری ہے. اچھا، پھر اسی طرح پرسنلی جو میرے جاننے والے اسلامی بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی مطالعے کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے. ان میں کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے صراط الجنان مکمل، احیاء العلوم مکمل، صراط المناجی مکمل، بہار شریعت مکمل، اور اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ جو پرسنلی جن سے رابطہ ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب پڑھنی ہے، اچھا جی یہ کتاب پڑھنی ہے، فلاں پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں، تو ان کو مشورے دیتے رہتا ہوں، وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک اتنی بڑی تعداد ہے پڑھنے والوں کی کہ جو الحمدللہ اس طرح مطالعہ کرتے ہیں. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک مرتبہ بیان کیا تفسیر کے بارے میں کہ یار تفسیر کی کتابیں پڑھے. ہمارے ایک طالب علم تھے، انہوں نے 15 تفسیر کی کتابیں پڑھ دی.
اللہ، 15 تفسیر،
5-6 سال کے اندر 15 کتابیں تفسیر کی، اور ان میں ایک ایک کتاب جو ہے کوئی 5 جلد کی، کوئی 6 جلد کی، 10 جلد کی تھی، انہوں نے مکمل کر دی. بعد میں بیمار ہو گئے اتنا پڑھ کے، تو اعتدال کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، لیکن اتنا ماشاءاللہ پڑھنے والے موجود ہیں. ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ جیسے آج کل لوگ فارغ بھی ہیں، مطالعے کا ذہن دیتے ہیں، تو اب بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم نے فلاں کتاب پڑھ لی، فلاں کتاب پڑھ لی. کل ہی میرے ایک عزیز کا مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ میں نے الحمدللہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، یعنی ابھی جو 12-15 دن گزرے ہیں اس کے اندر قرآن پاک پورا پڑھ لیا. تو کوئی قرآن پاک پڑھنے پہ لگ گیا تو قرآن پاک مکمل پڑھ دیا، کسی کتاب پہ لگ گیا تو اس نے وہ کتاب جو ہے نا وہ مکمل کر دی. تو یوں الحمدللہ مجموعی طور پہ بہت سے افراد ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں اور مسلسل لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ.
اسی سے ریلیٹڈ مفتی صاحب میسیجز آنا شروع ہو گئے. کچھ لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، کچھ لوگ مزید پوچھ رہے ہیں. جیسے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرات المناجی ہے آپ نے پچھلے کسی سلسلے میں ذکر کیا، تو یہ کیا چیز ہے؟
میرات المناجی جو ہے یہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ کی مشکات شریف کی شرح ہے 8 جلدوں میں. مشکات شریف یہ ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں سندیں حذف کر کے صرف احادیث جو ہے وہ جمع کی گئی ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت مجموعہ ہے احادیث کا، کیونکہ اس میں بخاری مسلم کی حدیثوں کی ایک فصل ہوتی ہے، پھر صحاح ستہ کی بقیہ کتابوں کی ایک جو ہے نا وہ چیپٹر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بقیہ جو کتابیں ہیں وہاں سے وہ چیپٹر ہوتا ہے. تو یوں یہ شروع سے لے کر آخر تک تقریباً 8-9 ہزار حدیثیں ہیں، اور بہت جامع احادیثیں ہیں جس میں علم کے فضائل، ایمان کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے فضائل بھی، مسائل بھی، پھر بقیہ دیگر فقہی ابواب، اس کے بعد پھر آگے جا کے جو ہے فضائل کا باب، کتاب المناقب، انبیاء کے فضائل، نبی پاک علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے، پھر کتاب الرقاق کے جو دل کو نرم کرنے والی باتیں وہ ہیں، پھر کتاب الآداب ہے، یہ کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کی سنت آداب، یہ سب موجود ہے. تو یوں ایک یہ جامع کتاب ہے. تو اس کی شرح بہت سے علماء نے کی ہے، ایک شرح علامہ طیبی علیہ رحمہ کی ہے، اسی طرح ایک شرح جو ہے وہ ملا علی قاری علیہ رحمہ کی مرقات المفاتی ہے، دو شروحات جو ہے اس کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک اشیاۃ اللمعات یہ فارسی میں ہے، اور ایک ہے لمعات التنقیح یہ عربی کے اندر ہے. لیکن ان سب کو ایک بہت خوبصورت انداز میں ان شروحات کا جو خلاصہ ہے اور بہت سارا اضافہ کر کے حکیم الامت مفتی احمد یارخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرآت المناجح کے نام سے یہ شرح لکھی ہے۔ تو یوں یہ ایک اچھی شرح ہے حدیث کی کتابوں کی۔ اسی طرح ایک اور بڑی حدیث کی کتابوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ المدینۃ العلمیہ کی ایک کتاب ہے شرح ریاض الصالحین۔ ریاض الصالحین جو ہے یہ کثیر ابواب پر مشتمل یہ حدیث کا بڑا خوبصورت مجموعہ ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کی شرح المدینۃ العلمیہ نے لکھی ہے، شاید 5 جلدیں تو میرے خیال میں چھپ چکی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اس میں ابواب بھی ہیں، آداب بھی ہیں، فضائل بھی ہیں اور بہت اچھی چیزیں، تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے ریاض الصالحین کی شرح۔
جی اب ویورز کی کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ جی کال چلا دیجئے۔
مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور جو ان کا پیسہ ہے وہ بھی جو ہے ان کو بچا نہیں پا رہا۔ اٹلی میں سنا ہے کیا کہتے ہیں لوگوں نے تنگ آ کر پیسہ جو ہے وہ پھینک دیا ہے، تو اگر یہ خبر درست ہے تو کیا اس طرح پیسہ پھینکنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں۔
پیسہ پھینکنا درست ہے یا نہیں، یہ خبر میں نے بھی پڑھی تھی، اخبار میں چھپی ہوئی تھی کہ یہ اٹلی کے اندر ایسا ہوا کہ لوگوں نے پیسے پھینک دیے، تو روڈ کے اوپر وہ نظر بھی آ رہے تھے، نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اور فی نفسی تو خیر اخبار میں خبر تو چھپی تھی، لیکن اخبار کی خبریں سچی جھوٹی ہر طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر پرانی خبریں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں کہ وہی نئی کے نام سے چلا دی جاتی ہیں، کیونکہ بہرحال پیسہ پھینکنا بظاہر سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھینک دیا ہو تو کسی نے جذبات میں آ کے پھینک دیا ہوگا، تو ورنہ یہ تو کوئی کنفرم نہیں نا کہ کرونا سے مرنا ہی ہے، تو بعد میں بھی تو پیسے کام آئیں گے، تو لہٰذا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیسے پھینکے ہی ہوں۔ عام طور پہ کرنسی کب پھینکی جاتی ہے یہ میں بتا دیتا ہوں۔ کرنسی عام طور پہ پھینکی جاتی ہے کہ جب کوئی کرنسی منسوخ ہو جائے، ختم ہو جائے، کہ جیسے کسی ملک کے اندر جو افراط زر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ایک صابن جو ہے وہ بھی 3 لاکھ روپے کے اندر ملے، کیونکہ کرنسی اتنی نیچے آ چکی ہے کہ وہ 3 لاکھ روپے ہمارے پاکستان کے 100 روپے نہیں بنیں گے، تو پھر جب اتنی کرنسی نیچے آ جاتی ہے تو پھر کئی ملکوں کے اندر اس کرنسی کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور ختم کر کے پھر نئی کرنسی وجود میں آتی ہے۔ تو اب وہ جو پرانی کرنسی ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو نوٹ تھے وہ نوٹ صرف کاغذ کے پرزے رہ جاتے اور وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ نہ وہ نوٹ کے طور پہ استعمال ہونے، نہ وہ لکھائی کے لیے استعمال ہو سکتے، کوئی چھپے ہوئے نوٹ ہے تو پھر لوگ ان کو پھینک دیتے یا ان کو جلا دیتے یا ان کو پھینک دیتے۔ تو کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر لوگ نوٹ پھینکتے ہیں، تو جب ایسی کوئی بیکار چیز ہوگی کہ اصلاً استعمال ہی نہیں ہے پھر تو پھینکنے میں حرج نہیں۔ لیکن اگر نوٹ قابل استعمال ہیں تو پھر اسے یوں پھینک دینا کہ وہ ضائع ہو جائے یہ جائز نہیں ہے، یہ اسراف ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ مال ہے اور مال کو ضائع کرنا جو ہے اسے حدیث مبارک کے اندر ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا۔ اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے کو حدیث کے اندر منع قرار دیا گیا۔ ایک ہے پیسہ تو پھینکا لیکن کسی مقصد کے لیے، جیسے دولہا کے اوپر نوٹ لٹاتے ہیں یا کسی اور موقع پہ خوشی کے اوپر جائز جگہ پہ نوٹ لٹائے جاتے ہیں، تو وہ نوٹ پھینکے ہی جاتے ہیں لیکن اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کو لے لینا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن مطلقاً نوٹ جو ہے وہ یوں پھینک دیں گے، ضائع کر دیں گے، یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ضائع کرنا ہے، یہ اسراف کے اندر آتا ہے۔
جی نیکسٹ کال دے دیجئے۔
شیر زمان منڈی بھاگدین سے، میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ یہ جو دل کی حقیقت ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ جو دل ہمارے اندر ہوتا ہے یہ تو ایک عضو ہے، آرگن ہے، تو کیا یہ جو معرفت کی جتنی باتیں ہیں یا طریقت کی جتنی باتیں ہیں یہ اس دل سے متعلقہ ہے کہ اس دل کے ساتھ معاملات کچھ ہوتے ہیں، یا یہ اس کوئی دل سے مراد انسانی سوچ یا ذہن؟ اس حوالے سے برائے مہربانی ضرور ہماری رہنمائی فرما دیں۔
دل کیا ہوتا ہے؟ دل دریا سمندر اور ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو۔ دل کی جو حقیقت ہے یہ بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قیمہ سعادت اور احیاء العلوم کے شروع میں دل کی حقیقت پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، نفس کی حقیقت، دل کی حقیقت، روح کے متعلق اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی حقیقت پھر آخرت کے بارے میں یہ مباحث ہیں ساری کی ساری. اچھا اس میں جو روح کی حقیقت ہے وہ تو واضح ہے کہ روح کی حقیقت کوئی بیان نہیں کر سکتا, اسے کما حقو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ روح کے بارے میں قرآن پاک کے اندر واضح فرما دیا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں بڑا تھوڑا علم دیا گیا. باقی دل کیا ہے, کیا وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہمارے اندر ہے جو دھڑکتا ہے, جو پمپ کرتا ہے, جو خون کو جو ہے وہ پمپ کرتا ہے, اور جو نظام تنفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سانس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, جس کے اوپر زندگی کا مدار ہے, تو یہ جو ہم تصوف اور روحانیت کی باتیں کرتے ہیں کیا یہ اس دل کے ساتھ ہے یا کوئی اور ہی کوئی دل ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارا دل گوشت کا ٹکڑا ہے جو خراب ہو جائے تو سٹینڈ ڈالتے ہیں, بائی پاس کرتے ہیں, چیرتے ہیں اس کو, یہ ہے مکان, یہ ہے مکان, اور اس مکان کے اندر ایک مکین ہے. وہ مکین جو ہے وہ ایک لطیفے کی صورت میں ہے, لطیفے سے مراد ہے لطیف شے, ایک ایسی یوں کہہ لے کہ جس کی تعبیر جو ہے نا وہ پوری طرح کرنا مشکل ہے, وہ ایک ریسیور اور ایک جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور دیگر بہت ساری چیزوں پر مشتمل وہ ایک چیز ہے, وہ اس مکان میں ہوتی ہے. تو جس دل کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ دل معرفت الہی کا خزینہ ہے, یہ دل جو ہے یہ اس جہان سے زیادہ وسیع ہے, یہ دل جو ہے یہ والے کارنامے سر انجام دے دیتا ہے, تو وہ یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں بلکہ اس میں ایک باطنی امر جو ہے وہ دل ہے, اور وہ جو روحانیت کی جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں. تو دل کا جو بنیادی اور بیسک کانسیپٹ ہے روحانیت کے اعتبار سے وہ یہ والا ہے.
جی ایک اور کال دے دیجئے.
محمد شکیل اتاری حالیہ شہر رضی اللہ منڈی بہت دن سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جس طرح کورونا کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو کیا گیارہ شریف کی مد میں یعنی غوث پاک کے صالح ثواب کے نیت سے ہم لوگ گھروں میں راشن وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیں.
گیارہویں شریف کی نیت سے کیا راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے, ضرور کیا جا سکتا ہے, اور بہت ہی اچھا کام ہے کہ آپ گیارہویں شریف کی نیت سے راشن تقسیم کریں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ سرکار یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے, آپ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے, تو آپ نے فرمایا کھانا کھلانا. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمائے تو کھانا کھلانا جو ہے یہ سرکار غوث پاک کا اپنا بڑا محبوب عمل ہے. اور یہ جو ہم گیارہویں شریف کرتے ہیں یہ گیارہویں شریف بھی بذات خود یہی تھی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن نیاز کروایا کرتے تھے. آپ کا وصال بھی ہے, یوم وصال بھی ہے, اور اس دن آپ خود بھی نیاز کیا کرتے تھے, آپ کا اپنا لنگر کا سلسلہ جاری تھا. اور یہ راشن دینا, یہ کھانا کھلانا, یہ کھانا دینا, یہ اولیاء کرام کا اتنا محبوب عمل رہا کہ ان کے محبوب عمل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کے اوپر بھی اس کو جاری رکھا ہوا ہے. اولیاء کرام کی قبروں پہ جو لنگر خانے ہوتے ہیں, جو لنگر کا سلسلہ جاری ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ کھانا کھلانا جو مخلوق کو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند عمل ہے, اور اولیاء کرام جو ہے اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے, ان کے دسترخوان وسیع ہوتے تھے, آنے والے وہاں پر جو ہے وہ رزق الہی سے متمتع ہوتے تھے. تو رزق پہنچانا کسی تک, راشن پہنچانا, یہ اولیاء کرام کا محبوب عمل ہے, نہایت نیک عمل ہے. لہٰذا اگر یہ گیارہویں شریف کے ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا عمل ہے.
جی کچھ ایس ایم ایس شامل سلسلہ کرتے ہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فقہ میں مضبوطی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟
فقہ میں مضبوطی کا ایک بڑا پروسیجر ہے, اس کا سمپل یہ ہے کہ فقہ سے متعلقہ چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر لیں. جو مطالعہ ہے اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہو جائے, جو ماہنامے پڑھنے ہیں ان کا تعلق فقہ کے ساتھ ہو, اسی طرح جو پروگرام وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں بھی فقہی پروگراموں کو جو ہے وہ پرائرٹی دے کے جو وہ پڑھا جائے, پھر اسی طرح کسی نہ کسی مفتی کے ساتھ بہت اچھا تعلق, یہ بڑا ضروری ہے کہ کتابیں پڑھ کے اور سن کر فقہ کا آنا جو ہے فقہ تو آ جائے گی لیکن تفقہ نہیں آئے گا, یعنی فقہ آ جائے گی فقہ کی سمجھ نہیں آئے گی, تو الٹے الٹے مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ جو تصحیح ہوتی ہے یہ مفتیان کرام کی صحبت سے ہی ہوتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی میڈیکل کے پروگرام دیکھتا رہے, میڈیکل کی کتابیں پڑھتا رہے, طب کی کتابیں پڑھے, طب کے پروگرام دیکھے اور بعد میں اپنا مطب کھول کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے, تو یہ ہو نہیں سکتا. بلکہ کسی طبیب حاذق کی صحبت ضروری ہے. اسی طرح محض بنیادی معلومات کے لیے تو فقہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن فقہ کا گہرا علم حاصل کرنا ہو تو پھر کسی محقق مفتی کی صحبت کے بغیر یہ ممکن نہیں.
جی ایک اور سوال ہے مفتی صاحب, عقیقے کی رقم, یعنی ایک صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں عقیقے کی رقم کے ذریعے غریبوں کی مدد کر دوں, تو کیا اس سے ان کا عقیقہ ادا ہو جائے گا؟
یہ جیسے آج کل کے حالات میں غالباً ہوگا نا کہ بھئی عقیقہ کرنا ہے تو لوگ بھی بےچارے پریشان ہیں تو ان کو دے دیا جائے. تو دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہے, عقیقے کا اصل جو مطلب ہے نا وہ تو ہے شکرانے کے طور پہ, اولاد کے شکرانے کے طور پہ قربانی کرنا.
ٹھیک
ٹھیک ہے, عقیقے کا اصل مطلب یہ ہے, لہذا اس کے اندر ذبح کا پایا جانا ضروری. اچھا اب ذبح کر بھی لیں تو خود اس کے اندر بھی موجود ہے کہ اگر جانور ذبح کیا جائے تو اس میں بھی مستحب اسی طرح کے اس کے تین حصے کیے جائیں.
ٹھیک,
اس میں بھی غریبوں کو دیا جائے, اس میں بھی رشتہ داروں کو دیا جائے اور اس میں گھر میں بھی استعمال کیا جائے. تو ایک تو بہت عمدہ صورت یہ ہے کہ عقیقہ کریں اور جانور ہی ذبح کریں.
ٹھیک,
اور اب آپ چاہیں تو اس کا گوشت تقسیم کر دیں غریبوں میں.
ٹھیک,
اور چاہیں تو سارا ہی تقسیم کر دیں, یعنی چاہیں تو ایک تہائی تقسیم کریں, چاہیں تو سارا ہی گوشت یہ عقیقے کے طور پہ تقسیم کر دیں. تو اب سارا گوشت آپ تقسیم کر دیں گے, صدقہ کر دیں گے, آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا اور جو غریبوں کی مدد کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر پیسوں کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں تو کیا پیسے غریبوں کو دینے سے عقیقہ ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ عقیقے کا تو معنی ہی شکرانے میں جانور ذبح کرنا, تو وہ تو نہیں پایا گیا. لیکن چونکہ عقیقے کا کوئی ایسا لازمی وقت نہیں ہے کہ اسی وقت کیا جائے, ساتویں دن کرنا سنت ہے اور یہ گزر جائیں تو پھر کوئی بھی ساتواں دن جو آتا ہے اس کے اعتبار سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے. تو آج اس سال نہیں تو اگلے سال, اگلے سال نہیں تو اگلے سال. تو آج کل اگر نظر آئے کہ بھئی میرے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے, مستحق ہے, میرے پڑوسیوں میں کوئی غریب ہے, مستحق ہے, یا میرے یا ویسے آپ کو کوئی غریب نظر آتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو عقیقے کی رقم ہے وہ آپ ان کو دے دیں اور عقیقہ مؤخر کر دیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہذا یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر دیں اور عقیقے کو مؤخر کر دیں, ایک سال بعد, دو سال بعد, دس سال بعد, جب آپ کو توفیق ہو اس وقت آپ عقیقہ کر لیں.
جی ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ یہ جو لکڑ ہارے کی کہانی ہے اس کہانی کو پڑھنا کیسا؟ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہانی نہیں پڑھیں گے, آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کو تنگی ہوگی, نقصان ہوگا, پریشانی ہوگی, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ کون سا لکڑ ہارا ہے بھائی, اتنا با برکت اور اتنا سخت قسم کا جس کی کہانی نہیں پڑھے تو بندہ ہی پھنس جائے. ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی.
ٹھیک,
ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ جس کے نہ پڑھنے سے جو ہے وہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں, پھر اس کے پڑھنے کے ساتھ کافی سارے پیسے بھی آنے چاہیے.
ٹھیک,
یہ بندہ پڑھ کے سوئے تو صبح اس کی جیب بھری ہوئی ہو, تکیے کے نیچے پیسوں کے نوٹوں کی گڈیاں جو ہیں بچھی ہوئی ہوں. نہ پڑھنے سے مصیبت آ رہی ہے تو پڑھنے سے بھی تو کچھ آنا چاہیے نا, تو لہٰذا ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں جو ہے نا وہ مشہور ہیں, لکڑ ہارے کی کہانی, تو شیخ عبداللہ کا خواب, تو جناب وہ بی بی فاطمہ کا معجزہ, یا جو ہے وہ دس بیبیوں کی کہانی, یہ اس طرح کی کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مستند کتابیں جو مستند علماء کی لکھی ہوئی ہیں, جو اس میں واقعات ہیں وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. صالحین کے واقعات ہوں گے تو رحمت نازل ہوگی, واعظ و نصیحت کے واقعات ہوں گے تو کچھ سیکھنے سکھانے کو ملے گا, لیکن یہ کہ نہ پڑھیں تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں.
جی ایک سوال ہے حضور, صرف و نحو یعنی عربک گرامر جو ہے اس میں کیسے مہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟
اس میں لگتا ہے اس میں مہارت نہیں حاصل کی جا سکتی.
ٹھیک,
جس کو مہارت ہوتی ہے نا وہ پوچھتا نہیں.
ٹھیک ہے,
اور جس کو ہونی نہیں نا وہ پوچھتا ہے, یہ اکثر یہی میں نے دیکھا ہے. کیونکہ دیکھیں طریقہ بڑا سمپل سا ہے, لیکن وہ یہ حکیم والے نسخے کا مسئلہ ہے کہ حکیم ارسطو بھی آگے علاج کر دے گا نا, یعنی حکیم افلاطون بھی آ جائے گا تو بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ دوائی نہیں کھائے گا.
ٹھیک,
تو اس کا نسخے کا پرابلم یہی ہے کہ بھائی سادہ سا طریقہ ہوتا ہے, اس پہ عمل کر لے تو آپ کو طریقہ آ جائے گا. صرف کی کوئی بھی چھوٹی سی کتاب لے اور اس میں جو گردانے لکھی ہیں وہ گردانے دہرا لیں.
ٹھیک ہے,
جو قواعد ہیں وہ اچھی طرح پڑھ کے سمجھ لیں.
ٹھیک ہے,
رٹا مارنے کی یاد کرنے کی اتنی حاجت نہیں ہے. گردانے جو ہوتی ہیں دربا دربا دربو دربا اس طرح کی جو ہے, تو یہ مختلف ابواب جو ہوتے ہیں جو ہفت اقسام ہوتی ہیں, تو وہ گردانے پڑھ لیں. گردانے پڑھ لیں گے آپ کو صرف آ گئی, اب آپ کو مزید کچھ کرنے کی حاجت نہیں ہے. سیگوں کی پہچان ہونی چاہیے, واحد ہے, واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, غائب ہے, حاضر ہے, متکلم ہے. وہ 14 سیگے ہوتے ہیں, ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں, ساری پہچان اس میں موجود ہوتی ہے. تو گردانے یاد کر لیں اور اس کے سیگوں کو پہچان لیں. نحو کے لیے سمپلی یہ ہے کہ بھائی ایک آسان سی جو کتاب اردو کے اندر آپ کو ملے وہ لے لیں, اور اس کے ساتھ یہ نحو میر ہے, نحو میر کتاب اردو میں بھی موجود ہے, مکتبۃ المدینہ کی بھی چھپی موجود ہے, وہ کتاب پڑھیں اور اس کو زبانی یاد کر لیں.
ٹھیک,
نحو میر کو زبانی یاد کر لیں. میں نے نحو میر کو, میں اپنا بتاتا ہوں, میں نے اس کو زبانی یاد کر کے 30 دن اس کو روزانہ پڑھا تھا.
اللہ,
30 دن پوری کتاب روزانہ پڑھا, 30 صفحے تھے فارسی کے اندر, 30 دن اس کو روزانہ پڑھا. تو یہ پانی کی طرح جس کو یاد کرنا کہتے نا, یہ اس طرح یاد تھی. اب اس کے بعد جب ترکیب کی باری آئی, آگے جو ترکیب کی کتاب شرح معتمل پڑھی جاتی ہے یا اور بھی کوئی سادہ سی ترکیب والی کتاب لے لے, تو جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے اپلائی کریں گے, اگر آپ کو پیچھے اصل اصول پورے پورے یاد ہیں تو یہاں آپ کو تنگی نہیں ہوگی. تو یہاں پر آپ اس کو اپلائی کر دیں, اپلائی کر کے آپ چلتے جائیں, لیکن اس میں کسی نہ کسی سے مدد ضرور لینی پڑتی ہے, ورنہ پھر غلط جو نا وہ ہوتی جائے گی. باقی جو لمبی ترکیبیں ہوتی ہیں نا, ترکیب زنجیری جس کو کہتے ہیں اور دیگر, اس طرح کی ترکیبوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تو کسی ماہر, کسی نے ماہر فن بننا ہے نا تو وہ پڑھے, ورنہ سادہ سادہ بس کافی ہے.
جی, پہلے تو مجھے یہ معلوم تھا کہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں, تو آج پتا چلا کہ آپ حافظ نحو میر بھی ہیں, اور شاید اور بھی بہت سی کتابیں آپ نے حفظ کی ہوں.
نحو میر کا تھا, اب نہیں ہوں, اب تو قواعد یاد ہیں تو کافی.
جی, کچھ کالز لے لیتے ہیں. جی, کال چلا دیجیے.
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے, تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں.
کرونا سے لڑ رہے ہیں, اور لڑنے کے اندر میدان کی بجائے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیے, کرونا سے حقیقتاً تو وہ لڑ رہا ہوتا ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو گیا اور وہ علاج کروا رہا ہے. مرض سے وہ لڑتا ہے جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے. میں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں سے لڑائی کر رہا ہوں, مجھے ہے ہی نہیں. جب مجھے ہے ہی نہیں تو میں کس بات سے لڑ رہا ہوں؟ ہاں, ایک بندہ کسی مرض کا مریض ہے, وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے, وہ شوگر کا مریض ہے, وہ اس کا علاج کر رہا ہے, اس کو کہا جائے گا کہ یہ مرض سے لڑ رہا ہے, یہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. تو جملہ بھی جو فی نفسی ہے نا, وہ بھی درست نہیں ہے کہ ہم کرونا سے لڑ رہے. تو ہاں یہ ہے کہ ہم کرونا سے بچ رہے ہیں. اب بچنا بھی اگر لڑنا کہلاتا تو ٹھیک ہے, یہ ایک عام جملے ہیں, بولے بھی جا سکتے ہیں, کوئی ایسا حرج نہیں ہے اس کے اندر. باقی وہ جو مفہوم کہا کہ بھئی یہ اللہ کا عذاب ہے اور وہ اللہ کے عذاب سے لڑا نہیں جا سکتا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے یا نہیں یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے, ہو سکتا ہو, ہو سکتا نہ ہو سکتا کسی کے لیے ہو کہ کسی کو خدا سزا کے طور پہ مبتلا کرے, اور ہو سکتا ہے کسی کو جو ہے نا وہ امتحان کے طور پہ مبتلا کرے. تو کوئی بھی صورت ہو سکتی, تو ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے اوپر عذاب ہی آیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے ہمارا امتحان چل رہا, اور مسلمانوں کا اکثر امتحان ہی ہوتا ہے. تو یہ امتحان ہے, امتحان کے اندر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے, تو وہاں لڑائی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگر اس کانسیپٹ سے اگر بات کریں بھی, تو جب طے ہی نہیں ہے کہ یہ عذاب الہی ہے, تو پھر لڑنے کا لفظ بھی استعمال کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں. عذاب ہوتا تو لڑائی نہیں ہو سکتی, جو خدا کا عذاب ہوتا ہے اسے لڑائی نہیں ہوتی, وہاں وہ عذاب ہی غالب آتا ہے اور وہ تہس نہس کر دیتا ہے.
جی, نیکسٹ کال.
سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قاسم اختاری صاحب سے کہ زکات جو ہے کس کس کے اوپر واجب ہوتی ہے, ابھی ہم رمضان سے پہلے اس کو ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟
زکات کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس کا سادہ سا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر رقم ہو, یا اس کے برابر کرنسی کوئی بھی ہو, ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, یا اس کے پاس اتنا جو ہے وہ کیا نام ہے مال تجارت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی جبکہ نمبر ایک اس رقم کے اوپر سال گزر جائے یعنی اس کے صاحب نصاب ہونے پر سال گزر جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اس کی حاجت اصلیہ میں یا قرض کے اندر مشغول نہ ہوں رقم تو ہے لیکن فوری خرچ کرنی ہے یا رقم تو ہے لیکن اس بندے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی تو یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن اس کا اس مسئلے کا میرے خیال میں بار بار تفصیلی جواب دارالفتا اہل سنت کے سلسلے میں دیا گیا اس کو بھی سن لیجئے لیکن میں نے جو بیان کر دیا یہ بھی کافی ہے اچھا اب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں زکوٰۃ کا تعلق ہوتا ہے بندے کے اوپر نصاب کے سال گزرنے کا کوئی بندہ مثال کے طور پہ یکم محرم کو صاحب نصاب بنا کہ اس کے بعد مثلا 1,00,000 روپے ہے اب اگلی یکم محرم کو اگر نصاب کی مقدار اس کے پاس رقم ہوگی اور زکوٰۃ بنتی ہوگی تو یکم محرم کو ہی اس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اب تاخیر نہیں کرے گا اب رمضان کا انتظار نہیں کرے گا سال پورا ہونے سے پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے کہ محرم میں زکوٰۃ ہونی ہے لیکن یہ رمضان میں ہی دے دے پہلے دے دے تو ٹھیک ہے لیکن گزرنے کے بعد رمضان کا انتظار کرے یہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا
جی حضور ایک اور سوال ہے کہ 11ویں شریف کے حوالے سے اگر لنگر کرنے کے بجائے وہ پیسے کسی مدرسے میں دے دیے جائیں تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں
دیکھیے 11ویں شریف کا بنیادی کانسیپٹ ہے ایصال ثواب
ٹھیک
نیکی کا کوئی کام کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کر دینا آپ کی خدمت میں پیش کر دینا یعنی یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے اس کا ثواب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما یہ ہے ایصال ثواب 11ویں شریف اسی کا نام ہے 11ویں ایک جدا نام ہو گیا اس کا اب کوئی بھی نیکی کر کے آپ اس کو 11ویں کی نیت سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں وہ مسجد کی خدمت ہے وہ مدرسے کی خدمت ہے وہ غریب کی مدد ہے وہ کسی عالم دین کی مدد ہے وہ کسی امام مسجد کی خدمت ہے کوئی بھی نیکی کا کام حتیٰ کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہ تو پیسوں کے معاملات ہیں نا آپ تلاوت کر کے بھی تو ایصال ثواب کرتے ہیں نا اس میں تو پیسے نہیں لگتے اچھا پھر ہر نیکی کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے صرف یہ نہیں کہ آپ تلاوت کریں ذکر کریں ایک آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے
اللہ ٹھیک
ایک آدمی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے
ٹھیک
تو بچوں سے پیار کرنا بھی نیکی کا کام ہے بچوں کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے بوسا دینا اور ان کو جو ہے نا پیار اور شفقت کے ساتھ ان سے ملنا یہ نیکی کا کام اچھا اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلانا بھی نیکی کا کام ہے اس پہ بھی صدقے کا ثواب ہے
اللہ
ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو اگر اللہ کی رضا کے لیے آئس کریم کھلاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے باہر سے اچھی سی چیز لا کے کھلاتا ہے یا سادہ بھی کھلاتا ہے اس میں بھی رضا الہی کی نیت ہو تو یہ بھی ثواب یہ بھی صدقہ اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے یعنی یا اللہ جو میں نے اپنے بیوی بچوں سے آج حسن سلوک کیا اس کا جو ثواب ہے یہ میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں
سبحان اللہ
تو ہر نیکی کا ثواب پہنچایا جا سکتا جی.
ایک آخری سوال مفتی صاحب لے لیتے ہیں میری عمر 60 سال ہے اور آپ کی بات سن کر علم سیکھنے کا جذبہ ملا ہے تو سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے سیکھنا شروع کروں
کہاں سے سیکھنا شروع کروں میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر تو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو پھر تو کتابیں بہت مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بہت موجود ہیں اس میں سب سے پہلے جو فرض علوم سے متعلق ہیں فرض علوم سے مراد یہ ہے کہ نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے اسی طرح اگر حج نہیں کیا اور حج فرض ہونے کی صورت بنتی ہے تو حج کے مسائل ہیں تو سب سے پہلے یہ سیکھیں پھر اس کے ساتھ جو باطنی امور ہیں حسد ہے بغض ہے تکبر ہے کینہ ہے اس طرح کے مسائل اسی طرح جو غیبت کے احکام ہیں چغلی کے احکام ہیں یہ سیکھیں کیونکہ یہ بھی عادات کے اندر پائی جاتی ہے تو پہلے یہ جو ضروری چیزیں ہیں یہ سیکھیں اس کے ساتھ پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ لیں سیرت الجنان پڑھ لیں آسان بھی ہے اور قرآن پاک سے متعلق بھی ہے تو آپ اس کو پڑھتے جائیں پھر اس کے علاوہ کتابیں ڈھیروں ڈھیر ہیں آپ پڑھتے جائیں اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر سننا ہی ایک ذریعہ ہے سننے کے لیے پھر آڈیو موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں موبائل کے اندر اپلیکیشنز موجود ہیں مدنی چینل موجود ہے پھر کثرت کے ساتھ سننا شروع کر دیں اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں
میں نے آج مفتی صاحب سے اپنے سلسلے کے بارے میں فیڈ بیک لے لیا ہے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے مفتی صاحب کے پیج کو لائک کیجئے اور اس پر اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اپنے سوال بھی آپ وہاں پر پوسٹ کر سکتے ہیں اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.